بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون النخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ نحل کی آیات 1-12 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضیعی۔ اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، جس میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے عرائض شامل رہیں گی۔ پروگرام صبح امید کے بعد ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، نے اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد ہم صبح کی نشریات میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ویانا مذاکرات بائیڈن انتظامیہ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تعطل سے دو چار ہیں۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر لاپتہ، کور کمانڈر سمیت 6 افراد سوار۔ القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری کو امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ویانا مذاکرات بائیڈن انتظامیہ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تعطل سے دو چار ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے اپنے ٹویٹر پیج میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر دوسرا فریق بھی تیار ہو تو ہم مذاکرات کو کسی نتیجے تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے پاس اس کے لیے تجاویز بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی کوآرڈینیٹر نے مذاکرات کو کسی نتیجے تک پہنچانے کے لیے تجاویز پیش کی اور ہم بھی مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے تجاویز دے سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو جو چیز ایک پائیدار معاہدے کو حتمی شکل دے سکتی ہے وہ پابندیوں کا مکمل خاتمہ اور ایران کے مفادات کی ضمانت ہے۔ اسی بنیاد پر ایران نے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے مذاکرات میں تجاویز بھی پیش کی ہیں اور اقدامات بھی انجام دیے ہیں۔ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا 8واں دور 27 دسمبر 2021 کو شروع ہوا اور 2022 میں جوزف بورل کی تجویز پر اس میں وقفہ دیا گیا تاکہ مذاکرات کار وفود ضروری صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے دارالحکومتوں کو لوٹ سکیں۔ اس وقت سے اب تک امریکہ کی جانب سے ایران اور ایٹمی معاہدے کے بارے میں اپنے غیر قانونی اقدامات کے ازالے کے لیے لازمی فیصلوں میں لیت اللال سے کام لینے کے سبب مذاکرات تقریباً تعطل کا شکار چلے آ رہے ہیں۔ درحقیقت ویانا مذاکرات صرف اس وجہ سے معطل ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی مخالفت کے باوجود نہ تو اسے تبدیل کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی ایران مخالف پابندیوں کے خاتمے کی ضمانت دینے پر آمادہ ہے، جو ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی دوبارہ رکنیت کی اہم ترین شرط ہے۔ ایران کے نائب وزیر داخلہ برائے سلامتی میر احمدی نے افغانستان کی سرحد پر فائرنگ کے واقعے کے بارے میں کہا کہ افغان بارڈر سیکورٹی فورسز کو سرحدی لائن کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ نائب وزیر خارجہ وزیر داخلہ میر احمدی نے کہا کہ افغان حکام سے متعدد بار بات ہوئی ہے کہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں جو دونوں فریقوں کو پسند نہ ہوں۔ طالبان کی بارڈر سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر داخلہ میر احمدی نے کہا کہ کچھ افغان بارڈر سیکورٹی فورسز نے سرحدی لائن کی پرواہ کے بغیر اشتعال انگیز کارروائیاں شروع کر دیں، جس کے بعد ایرانی بارڈر سیکورٹی فورس نے کشیدگی پر قابو پا لی، لیکن ایک دن بعد پھر افغان بارڈر سیکورٹی فورسز نے اشتعال انگیز کاروائیاں شروع کر دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان بارڈر سیکورٹی فورسز نے اسی علاقے میں ایک بار پھر اشتعال انگیز کاروائی کی اور ایرانی بارڈر سیکورٹی اہلکار پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں ایرانی بارڈر سیکورٹی فورس نے بھی فائرنگ کی، اور تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے بعد ایرانی بارڈر سیکورٹی فورسز نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان بارڈر سیکورٹی فورسز کو بارڈر لائن کی تفصیلات بتائی جائے۔ پاکستان کے اہل سنت علماء نے محرم الحرام کو سماج میں مذہبی ہمانگی اور اخوت و محبت پیدا کرنے کا ایک اہم موقع قرار دیتے ہوئے تمام مکاتب فکر سے اپیل کی ہے کہ ان ایام میں عوام کو آپسی بھائی چارے اور اخوت کی طرف دعوت دیں۔ پاکستان کے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے ناظم اعلیٰ علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے لاہور میں علماء سے گفتگو میں کہا کہ ماہ محرم ہمیں امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے ملکی استحکام کے لیے امن، وحدت اور باہمی احترام کو یقینی بنائے جانے پر زور دیا اور کہا کہ مذہبی اور سیاسی قائدین باہمی اختلافات بھلا کر اتحاد و بھائی چارے کو فروغ دیں۔ ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ ہمیں فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کے بجائے مذہبی ہم آہنگی اور اخوت اور محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تمام مذاہب و مسالک کے افراد سے اپیل کی کہ محرم الحرام پر تحمل اور برداشت کا دامن کسی صورت نہ چھوڑیں اور باہمی اخوت، مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر رہتی دنیا تک مثال قائم کی۔ اس ماہ میں اہل بیت نے دین اسلام کی خاطر عظیم قربانیاں دیں۔ تحریک منہاج القرآن پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے شان اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے حسب و نصب کے سوا ہر سلسلہ نصب منقطع ہو جائے گا، یعنی ہر ایک کے نصب اور آل کو فنا ہے، مگر نصب فاطمہ اور آل فاطمہ دائمی ہے، کیونکہ نصب فاطمہ نصب مصطفیٰ ہے اور آل فاطمہ آل مصطفیٰ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا نبی کریم کے ساتھ رشتہ نانا اور نواسے کا ضرور ہے، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کی نوعیت بدل دی۔ حضرت فاطمہ زہرا سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا، ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، پس میں ان کا ولی ہوں اور میں ان کا نسب ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کے سربراہ نے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کے تناظر میں بلا سبب عقلی دلیلوں پر انحصار کرنے اور وسوسوں پر دھیان سننے پر پرہیز پر زور دیا دھیان دینے پر پرہیز کرنے زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حق ہیں اور یزید سراسر باطل ہے۔ علامہ امداد اللہ قادری نے بھی کہا کہ محرم الحرام کا پیغام ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے، اور اس ماہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو وحدت، یگانگت، یکجہتی اور بھائی چارے کا پیغام دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام عالی مقام نے اپنے عمل سے انسانیت کو برداشت، ضبط اور رواداری کا درس دیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے لزبیلا میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں مصروف پاک فوج کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا، جس میں کور کمانڈر سمیت 6 افراد سوار تھے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق پاکستان آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر کا بلوچستان کے علاقے لزبیلا میں سیلاب ریلیف کارروائیوں کے دوران رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر میں 12ویں کور کے کمانڈر سمیت 6 افراد سوار تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر جاری بیان میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر کی گمشدگی تشویشناک ہے۔ خیال ہے کہ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلاب سے شدید تباہی ہوئی ہے، جہاں جاں بحق افراد کی تعداد 130 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA کے مطابق 1 جون سے اب تک بارشوں سے متعلقہ حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 136 ہو گئی ہے۔ القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری کو امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایمن الزواہری کو CIA نے افغانستان میں ڈرون حملے کے ذریعے نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کچھ دیر بعد ٹیلی ویژن پر امریکی کارروائی سے آگاہ کریں گے۔ سینئر امریکی حکام کہنا ہے کہ ڈرون حملے میں کسی سویلین کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق الزواہری نے 2011 میں اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد القاعدہ کی کمان سنبھالی تھی۔ ایمن الزواہری کی گرفتاری میں مدد کرنے پر امریکہ نے $25 ملین کا انعام مقرر کر رکھا تھا۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امریکی کارروائی عالمی اصولوں کے خلاف ہے جس کی مذمت کرتے ہیں۔ عراق کے صوبہ صلاح الدین میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی کارنامے پر حملہ ہوا ہے۔ شفق نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے کاروان کو صوبہ صلاح الدین میں حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے کی ذمہ داری لوائے سار المہندس نے سے موسوم ایک گروپ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی بغداد میں واقع صوبہ صلاح الدین میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی کارما پر ہونے والے حملے سے فوجی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ عراق میں موجود امریکیوں پر حملہ روس کا ایک معمول ہے اور گزشتہ مہینوں اور برسوں میں دسیوں بار انہیں نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ امریکی اتحادیوں نے استقامتی گروہوں کے حملوں اور سڑک کے کنارے نصب بم دھماکوں سے محفوظ رہنے کے لیے مقامی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنرل شہید قاسم سلیمانی اور الحشد الشابی کے نائب سربراہ شہید ابو المہدی المہندس کے بزدلانہ قتل کے واقعے کے بعد عراقی پارلیمنٹ نے سرزمین عراق سے امریکی فوجوں کے مکمل انخلا کا بل پاس کیا تھا، تاہم وہ مختلف بہانوں سے اس ملک میں باقی رہنے پر مصر ہیں، جس پر عراق کی استقامتی تنظیموں نے یہ واضح اعلان کیا ہوا ہے کہ جب تک امریکی دہشت گرد ملک میں موجود رہیں گے وہ ان تنظیموں کے نشانے پر رہیں گے اور انہیں ہر ممکن شکل میں نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے ایک بار پھر غاصب حسین حکومت کو خبردار کیا کہ یہ تنظیم اس کے ہر سیناریو کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ فارس نیوز کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے محرم کی تیسری شب میں لبنانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سمندری سرحدوں کے تعین کے لیے نہ تو ہم صہیونی حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں اور نہ ہم نے کسی کو اپنی جانب سے اس بات پر مامور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام لبنانی حکومت کے ذریعے انجام پانا چاہیے اور حکومت لبنان اس سلسلے میں جو بھی اقدام کرے گی ہم اسے مسترد نہیں کریں گے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ سمندری حدود کے تعین کے لیے ہونے والے مذاکرات ہمارے آئندہ کے اقدام کی نوعیت کو طے کریں گے اور صہیونی حکومت کے ساتھ مزاحمتی محاذ کے رویے کا دار و مدار بیروت اور تل آویو کے مابین بالواسطہ مذاکرات کے نتیجے پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارش گیس اینڈ آئل فیلڈ کے علاقے میں اسرائیلی کشتیوں کے غیر قانونی داخلے کا ہم نے جائزہ لیا اور 50% اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے، جبکہ 50% جنگ کا بھی امکان موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ ریڈیو تہران سے ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ہندوستان میں پارلیمنٹ کے تعطل کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ہم ہندوستانی پارلیمنٹ میں جاری تعطل کے عوامل، حکومت اور اپوزیشن کے ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور تعطل جاری رہنے کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی صاحب، اور اسی کے ساتھ ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب کو بھی اسکائپ کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا۔ قمر عباس نقوی صاحب یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نقوی صاحب، ہندوستان میں مانسون اجلاس کے پہلے دن سے ہی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں تعطل کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ابھی تک دور نہیں ہو سکا ہے، اس صورتحال کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، پارلیمنٹ میں تعطل اور کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے اس کی کاروائی رک جانا، یہ تو جمہوری ملک کی روایت رہی ہے اور ہندوستان میں بھی ایسا ہمیشہ سے ہوتا ہی رہا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو موجودہ اتحاد ہے برسر اقتدار, اس کا اقتدار جب سے آیا ہے تو یہ غیر معمولی تعطل جسے کہا جائے اور غیر روایتی طور سے تعطل اور طویل تعطل پارلیمنٹ کا, یہ پہلی بار نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ کافی دنوں تک تعطل کا شکار رہنے کے بعد پھر ایک دوسرے پر الزامات جیسے
ابھی لگائے جا رہے ہیں,
اسی طرح سے پہلے بھی ہو چکا ہے, ماضی میں بھی ایسا کہ حزب اختلاف کا یہ کہنا ہے کہ صاحب حکومت ان کی سن نہیں رہی ہے, اور حکومت کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ حزب اختلاف چلنے نہیں دے رہا ہے, اور ایک دوسرے پہ جمہوری اقدار کی خلاف ورزی اور اس طرح کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں, اور وہی سلسلہ اس بار بھی ہوا ہے. بہرحال اب یہ خبر ہے کہ اوم برلا کی پیش قدمی اور ان کی پہل سے تعطل ختم ہو گیا ہے, اور کیونکہ حکومت نے مہنگائی پر گفتگو اور بحث منظور کر لیا ہے, اور بحث کچھ ہوئی بھی لیکن پھر کانگریس کے اراکین نے واک آؤٹ کر دیا, اور پھر بظاہر اب سلسلہ پھر سے ایک طرح سے رک چکا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ نئی صورتحال ہندوستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پارٹی یعنی بی جے پی وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کسی بھی جمہوری ملک میں کوئی ایک پارٹی جب حد سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے, تو وہ جتنی حد اس کی جو ایک سیاسی جماعت کی جو طاقت ہوتی ہے اس حد سے وہ جتنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے, جمہوریت اتنی ہی کمزور ہوتی ہے. کیونکہ جمہوریت لفظ,
آپ کی بات میں یہاں پر کاٹنا چاہوں گا کہ آپ کی بات کی میں تائید کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ ماضی کی کانگریسی حکومتوں میں بھی پیدا ہوئی تھی, لیکن اس دور میں یعنی کانگریس کو دو تہائی سے زیادہ اکثریت بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں رہی ہے. صرف ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ جس میں کانگریس نے آمرانہ رویہ اختیار کیا, اندرا گاندھی کے دور میں جب ایمرجنسی لگائی گئی تو اس میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ جمہوریت کو نقصان پہنچا, جمہوری اقدار کو جب بالائے طاق رکھا گیا اور اپنی کثرت پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اقدام کیا گیا جو جمہوری اقدار کے منافع تھا, تو اس کے بعد پھر عوام نے جو فیصلہ کیا وہ بھی سب کے سامنے. اس کو چھوڑ کے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں دو تہائی سے زیادہ اکثریت رہی ہے لیکن اہم فیصلوں میں حکومتیں اپوزیشن کو شامل کرتی رہی ہیں, اپوزیشن کو اس طرح سے کنارے لگانا کہ اس کو بولنے کی اجازت نہ دینا, کسی مسئلے پر بحث کی اجازت نہ دینا, یہ مثال ماضی میں نہیں رہی ہے.
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, لیکن میں نے جو عرض کیا تھا کہ ایک پارٹی بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے, تو میری مراد صرف پارلیمنٹ میں اکثریت ہی نہیں ہے بلکہ مختلف جو طاقت کے مراکز ہوتے ہیں کسی ملک میں, جمہوری ملک میں. اگر آپ ہندوستان میں غور کریں تو جس طرح سے موجودہ پارٹی کی گرفت ہے اور جس طرح سے مختلف ادارے جو ستون ہوتے ہیں جمہوریت کے یا کسی بھی جمہوری ملک میں
ان کی سپورٹ حاصل
تو اس پر بھی جس طرح کا اثر ہے, اور اس پارٹی کا چاہے وہ میڈیا ہو یا اور جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان سب پہ آپ دیکھ لیں, تو برسر اقتدار پارٹی کی طاقت کا اثر بخوبی نظر آتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہرحال کسی بھی جمہوری ملک کے لیے آگے چل کے نقصان دہ ثابت ہوتی, کیونکہ دیکھیں پارٹی کی حکومت اور پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی دین ہوتی ہے, یعنی جمہوریت ایک زمینہ ہے,
اگر جمہوریت ہے بنیاد تو جماعتیں ہیں,
جی بالکل
الیکشن ہے,
جماعت ہے بالکل, جمہوریت ہی کی زمین پر جماعت کھڑی ہوتی ہے اور طاقتور بنتی ہے. تو اگر جسے کہیں کہ جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہے اس کو ہی اگر کاٹے گا تو پھر نتیجہ رہے؟ تو کیا نکلے گا؟
بہت بہت شکریہ جی. ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. کاظمی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کاظمی صاحب, ابھی دو دن قبل نئی دہلی میں ججوں کی کل ہند کانفرنس سے خطاب میں ہندوستان کے چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کے تعطل کو تشویشناک قرار دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تعطل بات چیت اور گفتگو کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. ان کے اس بیان پر ہندوستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں کا رد عمل کیا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس وقت جو یہ مانسون سیشن چل رہا ہے,
جی جی,
اس پارلیمنٹ کے سیشن کے شروع ہونے سے پہلے ہی کئی ایسے اشارے ملے تھے جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت کسی بھی قسم کی تنقید, کرٹیسزم, آلوچنا کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
جی.
مثال کے طور پر پارلیمنٹ کی طرف سے ایک ٹرمینالوجی کی ایک لسٹ دی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ یہ الفاظ جس میں دوہرا چہرہ یا بھرشٹ, جسے کرپشن کہا جاتا ہے, کرپٹ, اس طرح کے بہت سے الفاظ وہ میں استعمال نہیں کیے جائیں گے. اور یہ بالکل ایسا تھا جیسے اپوزیشن کے ہاتھ سے ہتھیار چھین لینا. تو وہ ہوا. اس کے بعد پھر ایک دوسرا حکم آیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو نئی دلی میں جس طرح سے پارلیمنٹ ہے اس کے مین گیٹ کے سامنے احاطے کے اندر ہی مہاتما گاندھی کا مجسمہ ہے. عام طور پر اپوزیشن کے ممبرز وہاں بیٹھ کر کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, اس پروٹیسٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی. تو حالات بالکل اس طرف مسلسل جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اب آہستہ آہستہ سبھی کا خاموش کر دیا جانا اس طرف راستے اس طرف بڑھ رہا ہے. اب عام لوگوں میں بھی یہ ایک خدشہ, ڈر, اور یہ بڑھا ہے کہ اگر ہمارے نمائندوں کو ہی بولنے کی اجازت نہیں رہی تو پھر عام لوگوں کو اجازت کہاں رہے گی. اور ہمارے سامنے ابھی محمد زبیر کا واقعہ سامنے ہے جس میں جرنلسٹ کو جیل میں ڈال دیا گیا 2018 کے ٹویٹ کے پر ریئیکٹ کرتے ہوئے. تو حالات مسلسل ایسے ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو چیف جسٹس آف انڈیا ہیں این وی رمنا, وہ اب سے پہلے بھی کئی موقعوں پر ایسی باتیں کہتے رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ ابھی تقریباً ایک مہینہ, ڈیڑھ مہینہ پہلے احمد آباد میں ایک آربیٹریشن سے متعلق بڑی کانفرنس تھی جس میں چیف جسٹس آف انڈیا بھی تھے, لا منسٹر کرن ریجوجو بھی تھے, اور خود پرائم منسٹر بھی تھے. اس کانفرنس کے موقع پر کرن ریجوجو نے جو بات کہی وہ بہت ہی تشویشناک تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ جو ڈیموکریسی کے چاروں ستون ہیں, ان چاروں ستون میں میڈیا بھی آتا ہے, لیکن انہوں نے میڈیا کا نام نہیں لیا. یہ کہا کہ جو قانون بنانے والے ہیں, ایگزیکیوٹیو ہے, جوڈیشری, ان کو ٹیم کے طور پر کام کرنا چاہیے. ٹیم کے طور پر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا ہم آپس میں جو بھی طے کر لیں, اور طے کرنے کا مطلب ہم آپ کو جو کچھ حکم دیں وہ کام کریں. تو یہ اس قسم کے مختلف موقعوں پر اشارے آتے رہے ہیں, اور یہاں تشویش اس بات پر ہے کہ کیا ہم ڈیموکریسی سے تاناشاہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کا سوال ہے جس پر اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ چرچا بھی نہیں ہو رہی, بات بھی نہیں ہو رہی, لوگ ڈرے ہوئے ہیں. تو اس حالت پر سے متاثر ہو کر کے چیف جسٹس آف انڈیا نے یہ بیان دیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو ملک سے پیار کرتا ہے, جو ملک میں سیکولرزم کی بنیاد پر سسٹم کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے, جو بھارت کی پہچان پوری دنیا میں رہی ہے کہ سبھی مذہبوں کے لوگ بہت ہی پرامن طریقے سے رہتے رہے ہیں, اور یہ ہمارے ملک کا ایک تمغہ تھا, وہ ایک طرح سے چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس میں بے چینی ہے مختلف طبقات میں. چیف جسٹس آف انڈیا نے اس بے چینی کو ظاہر کیا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, شاہ اور کون طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت میں کسی کے لیے بھی امان نہ ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں خدا سے ڈرتے ہیں۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
چلا میں با سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار،
سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔
چلا میں وعدہ نبھانے،
چلا میں وعدہ نبھانے،
سلام ماں کے مزار۔
سامعین، تمام واقعات و حوادث سے گزرتے ہوئے جب انسانی ذہن تاریخ اسلام کی وادی میں داخل ہوا تو حق جو نگاہیں تاریخ اسلام پر مرکوز ہو گئیں۔ چودہ سو برس بعد بھی سینوں میں تیرا غم، اے حضرت شبیر شہنشاہ دو عالم، ہر دل میں ہے آباد غم و درد کی دنیا، ہر آنکھ تیرے سوگ میں ہے آج بھی پرنم، دہراتی ہے دنیا تیرا افسانہ ابھی تک، برپا ہے عزا خانہ دل میں تیرا ماتم، اور دنیا میں اداسی کا سما چھانے لگا ہے، شبیر کا سر سجدے خالق میں ہوا خم۔ مختار، یہ مغموم محرم کا مہینہ ہر سال یوں ہی دے گا ہمیں دعوت ماتم۔
ماتم شبیر، ماتم شبیر، ماتم شبیر،
مل کے سب ماتم شبیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کرے،
دل بدل سینہ بسینہ کربلا تعمیر کرے،
مل کے سب ماتم شبیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کرے۔
یہ ماتم پہچان ہماری، اس پہ جا قربان ہماری، جسم یہی یہ جان ہماری، یہ ماتم ہے شان ہماری، کہتا ہے ایمان ہمارا سارے جوانوں پیر کرے،
مل کے سب ماتم شبیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کرے۔
اصغر تیری پیاس کا ماتم، اکبر کا عباس کا ماتم، حسرت کا اور یاس کا ماتم، حاصل ہے احساس کا ماتم، لاکھ زمانہ ہم کو روکے ہم اس کی تشہیر کریں،
مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں۔
یہ ماتم مظلوم کا ماتم، زہرا کے معصوم کا ماتم، پانی سے محروم کا ماتم، تیغ تلے حلقوم کا ماتم، اس ماتم سے ہم جو چاہیں وقت کو زنجیر کریں،
مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں۔
سامعین، یوں تو تاریخ اسلام کا ہر ہر ورق ذہنوں کو وسعت اور فکر کو بلندی عطا کرتا ہے، لیکن تاریخ کے جس صفحے نے کائنات کو انگوش بدندہ کر دیا وہ ایسا صفحہ ہے جس پر کربلا کی خون آشام داستان ثبت ہے، جس نے ہر ذہن پر اپنا تأثر قائم کیا اور ہر حق شناس انسان کی توجہ اس نقطے پر مبذول کرائی کہ کربلا میں صرف اسلامی قوانین ہی کا دفاع نہیں کیا گیا بلکہ سسکتی اور موت کی آغوش کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو بھی حیات نو بخشی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جب معاشرے نے اپنی خودی احساسات اور شخصیت کو کھو دیا تھا، حق و باطل کا امتیاز ختم ہو چکا تھا، طاقت و قوت کی حکمرانی تھی اور عوام اس قدر بے حس ہو چکے تھے کہ ان کے سامنے ظلم ڈھائے جاتے تھے، خون کے دریا امٹتے تھے اور شہر کے شہر عزادار ہو جاتے تھے، لوگوں کو بے گھر اور بچوں کو یتیمی کے زہر سے آشنا کیا جا رہا تھا، مادیت کی خوشنما کمانوں میں شباب و شراب کی بے حیائی میں ڈوبے ہوئے تیر جوڑ کر اسلامی آئین کو ہدف بنایا جا رہا تھا، رنگ و نسل کے ساز تلے اسلامی قوانین کی مذکہ آرائی ہو رہی تھی، قوم و قبیلے کے طبلے کی تھاپ پر اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، لیکن مسلمان لبوں پر مہر سکوت ثبت کیے ایک خاموش تماشائی کا فرض ادا کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں جب گناہوں کی ظلمت نے صفحے دل کو تاریک اور ظلم و طغیان کی آندھیوں نے قصر ضمیر و احساس کو تاراش کر دیا تھا اور باطل کی جرتیں اتنی بڑھی ہوئی تھیں کہ صاحبان حق کو باطل کی روش اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اور جو مادود چند حق شناس افراد تھے ان کے دل بھی ظلم کے زیر سایہ رہتے رہتے اپنی شناخت کھو چکے تھے، جس کے بارے میں امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قلوب الناس معاک و سیوفہم مع بنی امیہ، جن کے دل تو امام علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن تلواریں بنی امیہ کی غلام تھیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ کائنات پر ہو کا عالم طاری ہے، نہ صدائے احتجاج ہے نہ ظلم کے خلاف جنگ و جدل، ہر طرف مثل سابق سکوت ہے، جس کو اگر کوئی چیز توڑتی ہے تو وہ ظلم کی کرخت آواز ہی ہوتی ہے، ہر آن نئے ظلم اور نئی شیطنت وجود میں آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام نے آواز بلند کی، اے لوگو، بنی امیہ کے نمک حرام سنت پیغمبر کو پامال اور دین پیغمبر کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کی آواز سوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑتی چلی گئی اور جن لوگوں میں کچھ غیرت و حمیت اور ایمان کے نور کی حدت باقی تھی امام علیہ السلام کے گرد جمع ہونے لگے، اور پھر حسین علیہ السلام ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، جس میں کم سن، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے شامل تھے، اور یزید کے خلاف ایک مسلسل احتجاج شروع کر دیا، اور عوام کے تاریک ہو چکے ذہنوں کو پھر سے احساس شخصیت دلانے کی خاطر ان کو ایک ایسے ذہنی دور سے گزارنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی جہاں وہ تڑپ اٹھیں، ان کے سامنے ان کے سارے گناہ اور ان کی تمام بدکاریاں مجسم ہو جائیں اور شب و روز عذاب بن کر رہ جائیں، اور جس سے نجات کا صرف ایک راستہ ہو کہ اپنی غلطی کی اصلاح کی جائے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک نبض شناس وقت کی حیثیت سے قوم کے رشتے ہوئے ناسوروں، مسلمانوں کی بے حسی اور ان کے ضمیروں کی پجمردگی کا اندازہ لگایا اور اپنے لیے جامع شہادت کا انتخاب کر لیا، اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے جواب میں فرمایا، اے نانی جان، پروردگار عالم مجھے مقتول مذبوح دیکھنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے پر موت کو ترجیح دی۔ تاریخ انسانیت کا یہ درد مند مجاہد اپنے ایک ایک عمل سے ذہنوں کو جھنجھوڑتا اور اپنے ہر ہر فعل سے بیدار ذہنوں کو دعوت فکر دیتا چلا گیا۔ کتنے تعجب کا مقام ہے کہ قبر رسول چھٹنے کا ملال اور راستے کی صحبتوں کے باوجود امام حسین علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آ رہے تھے، کتنا حیرت انگیز ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھ کر دوستانہ سلوک کا مستحق قرار دیا جائے اور حر ابن یزید ریاحی کے لشکر کو کم سن بچوں کے حصے کا پانی بھی پلا دیا جائے۔ بہت تعجب آور ہے کہ جنگ میں ابتدا کا خلاف اخلاق فعل سرزد نہ ہونے کے لیے اپنے خیموں کو دریا کی ترائی سے ہٹا لیا جائے اور بچوں کی تشنگی گوارا کر لی جائے۔ کائنات کا تحیر آخری حدوں پر ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پانی کا قطرہ نہ دیا، امام حسین علی مقام کے جگر پاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنگ شروع کی تو پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ان کو حق کی طرف دعوت دے کر حجت تمام کر دی، پھر تلوار کے جوہر دکھانا شروع کیے۔ دنیا کہاں سے مثال لائے گی کہ سر سجدے میں گردن پر خنجر ستم اور لبوں پر آہوزاری یا بد دعا کے بجائے امت جد کے لیے دعائے خیر ہے۔ اور اگر روحانی پہلو دیکھنا ہے تو جوان کی لاش پر سجدے شکر نظر آئے گا، جگر کے ٹکڑوں کے خون آلود لاشیں اٹھانے کے باوجود لبوں پر شکوے کے بجائے حمد خدا ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی اسی روش سے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کے باوجود ساری کائنات میں اپنی فتح و کامرانی کے پرچم لہرا دیے، اور حق شناس انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسلام حق پر تھا یا نفاق، حسین ابن علی علیہ السلام کا مسلم برحق تھا یا یزید کا زور و اقتدار۔ اور اسی ذہنی انقلاب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے کو دگرگون کر دیا۔ وہی بزدل افراد جو ابن زیاد کی صورت میں دیکھتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایک بار پھر عزم مصمم لے کر اٹھے۔ تائبین کی ایک جماعت آگے بڑھی اور خون حسین کے انتقام کا نعرہ لگا کر حسین علیہ السلام کی روحانی فتح کا اعلان کر دیا۔ کربلا سے پہلے جو آستانہ حسینی صرف محبوں اور عاشقوں کی عقیدت کا محور تھا، کربلا کے بعد سے آج تک کائنات کی ہر فرد سے خراج عقیدت لے رہا ہے، اور اسلام کے اس پیشوا کے نقش قدم پر چل کر نہ جانے کتنے انقلاب انسانیت کی تجدید حیات کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کل تک حسین تھے، لیکن کربلا کے بعد سے حق و باطل اور صبر و ظلم کے امتیاز کا نشان بن کر رہتی دنیا تک حق کے طلبگاروں کو ہدایت کی روشنی عطا کرتے رہیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ ہمارے اب تک پیش کے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 مرداد، 4 محرم الحرام اور 2 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار محرم الحرام 1264 ہجری قمری کو مراکش کے مسلمان شاعر، کاتب اور وزیر ابو عبداللہ محمد عمراوی فاسی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن ادریس کے نام سے معروف تھے۔ ابن ادریس نے الجزائر پر فرانس کی جہریت کے خلاف اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ ابن ادریس کے مخالفین نے سازشوں کے ذریعے مراکش کے سلطان کو بغاوتوں کا اصل ذمہ دار ابن ادریس کو بتایا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ان کو سخت ایذائیں پہنچائی گئیں۔ جیل سے رہائی کے بعد ابن ادریس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ 2 اگست 1934 کو جرمنی کے صدر اور پہلی جنگ عظیم میں حلیف ممالک کی فوجیوں کے سربراہ فیلڈ مارشل ہائیڈنبرگ کا انتقال ہوا۔ وہ 1925 میں جرمنی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ ہائیڈنبرگ نے 1932 کے صدارتی انتخابات میں نازی پارٹی کے سربراہ ہٹلر کے طاقت حاصل کرنے کے باوجود اس کے خلاف کامیابی حاصل کی، لیکن وہ ایک سال کے بعد اسے چانسلر بنانے پر مجبور ہو گئے۔ اور 2 اگست 1990 کو عراق کی جار حکومت کی فوج نے اپنے پڑوسی ملک کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صدام کویت کو عراق کا 19واں صوبہ کہتا تھا۔ صدام تیل کے ذخائر سے مالا مال سرزمین کویت پر قبضہ کر کے خلیج فارس کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت حاصل کر کے عرب دنیا کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق کے اس اقدام کی مذمت کی اور کویت سے عراقی فوج کے انخلا کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل کے اقدام کے بعد امریکہ کی قیادت میں بعض ممالک نے اپنی افواج خلیج فارس کے علاقے میں بھیج دیں، اور علاقے میں تیل کی پہلی جنگ سے معروف لڑائی کے بعد 28 فروری 1991 کو صدام نے کویت سے اپنا قبضہ ختم کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنه دور مغري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفرة.
Thank you.